أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فتن قکت اللیل المظلم لا تقوم فیہا قائمہ ولا ترد لها رائیۃ تاتیکم مذمومۃ مرحولہ یحفظها قائدها ویجہدها راکبها اہلها قوم شدید قلبهم قلیل صلبهم یجاہدهم فی سبیل اللہ قوم اذلۃ عند المتکبرین فی الارض مجهولون وفی السماء معروفون فویل لک یا بصرہ ان ذلک من جیش من نقم اللہ لا رحج له ولا حصہ فسیبتلا اہلک بالموت الاحمر والجوع الاغبر. درود پڑھیے محمد وال محمد. فتنہ آخر الزمان موضوع سخن ہے اور آپ مومنین کرام کی خدمت میں امیر المومنین علیہ السلام کا کلام نہج البلاغہ سے سرنامہ سخن قرار دیا ہے. فتنوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، فتنوں کے خطروں کی اہمیت کو جاننے کے لیے اور فتنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے حکمت سے آشنا ہونے کے لیے، حکمت علوی ان فتنوں کے مقابلے میں جو دین کی تباہی اور مسلمین کی ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کا زمانہ روایت میں ہے کہ سب سے زیادہ بخیل وہ انسان ہے جو صلوات کنجوسی سے پڑھے. یہ جو آپ نے پڑھی ہے یہ بخیلوں والی تو نہیں ہے لیکن سخیوں والی بھی نہیں تھی. وعجل فرجہ. حضرت کا زمانہ فتنوں کا زمانہ تھا، وہ فتنے جو پہلے سے سوچے گئے تھے اسی نقطے تک پہنچنے کے لیے. وہ فتنے آغاز کیے گئے تھے تاکہ ان فتنوں سے اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں. فتنہ گروں نے آپ کی خدمت میں اشارہ ہوا کہ دو مشکلیں بڑی امیر المومنین کے سامنے پیدا ہوئیں، ایک فتنہ گر اور دوسرے فتنہ خور. فتنہ پھیلانے والے اور فتنہ زدہ مفتون. فتنہ گروں کا مقابلہ آسان تھا، اگرچہ اپنی نوعیت کی دشواری اس کے اندر تھی. جمل، جنگ جمل، جنگ نہروان و جنگ صفین، یہ فتنوں کو سرکوب کرنے کے لیے تین جنگیں لڑی گئیں. لیکن فتنے فقط شمشیر سے نہیں دبتے، حکمت چاہیے فتنوں کے لیے. نہروان خوارج کا گروہ جو صفین کی جنگ میں پیدا ہوا اور عرصہ دراز تک امیر المومنین کو ستاتا رہا، فتنہ گری کرتا رہا. امیر المومنین کے تمام ساتھیوں نے اصرار کیا کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے، لیکن حضرت نے جنگ نہیں کی. اس لیے کہ جنگ بھی حکمت عملی کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن اس کا ایک اپنا مقام اور وقت ہے. اس وقت پہ تلوار اٹھانی ہے، اس موقع پر شمشیر اٹھانی ہے. اگر آپ فتنے کی ماہیت کو نہ سمجھیں اور فتنے کے آغاز میں ہی اسے شمشیر سے دبانا چاہیں، فتنہ شمشیر سے بعض اوقات بھڑک اٹھتا ہے، نہ فقط دبتا نہیں ہے بھڑک اٹھتا ہے. اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے حکمت سے فتنے کے خلاف مقابلہ کے لیے منصوبہ بنایا. علوی حکمت جو آج کے فتنوں کے لیے ضروری ہے. آج جب کہ زمانہ فتنہ زدہ ہے, امت مسلمہ مفتون, دنیا تشیع مفتون, اور اندرونی اور بیرونی دشمن فتنہ گر, فتنوں کا فتنہ گروں کا پورا قبیلہ ہے جو پھیلا ہوا ہے, ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے اندر اور ایک بڑی تعداد مسلمان دنیا سے باہر, ان کی پشت پر, ان کی پشت پناہ اور ان کی پشتیبان ہے. اس فتنہ گری سے نجات پانے کے لیے اور مقابلہ کرنے کے لیے حکمت علوی کی ضرورت ہے. یہ جملہ پہلے کسی مضمون میں تحریر کیا ہے, شاید مشرب ناب میں کسی حکمت علی کے ضمن میں کسی مضمون میں یہ جملہ آیا ہے, وہاں اشارہ کیا ہے کہ بالغ انسان, بالغ النظر انسان آج 1400 سال بعد بھی کچھ کاموں پہ جو تاریخ میں ہو چکے ہیں ان پر افسوس کر رہے ہیں. بالغ النظر انسان, جس طرح سے جورجی زیدان, ابو نعیمہ, چار جرداک, اس طرح کے انسان صاحب فکر و خرد و عقل اگرچہ مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے, امیر المومنین کا مطالعہ کیا ہے اور افسوس کرتے ہیں آج بھی. بہت سارے امور پر کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بشریت کو اتنی عظیم نعمت عطا کی علی ابن ابی طالب کی شکل میں, لیکن کج فہموں نے اس کی ناقدری کی اور فائدہ نہیں اٹھایا. نہ صرف فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ ستایا اور جی بھر کے ستایا, اس قدر ستایا کہ علی روتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے, نفرین کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس سطح کے انسانوں کو یہ بھی افسوس کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کیا افسوس؟ ایک بڑا افسوس یہ کیا کہ حکومت امیر المومنین چلنے نہیں دی گئی. 4 سال کے لگ بھگ کچھ عرصہ رہی, 4 سال سے کچھ زیادہ, لیکن آشوب ہی آشوب, فتنہ ہی فتنہ اس کے اندر, ایک دن بھی سکون کا اور چین کا نہیں گزرا. جو کچھ امیر المومنین چاہتے تھے اس حکومت کے ذریعے کرنا, وہ کرنے نہیں دیا گیا. یعنی عدالت کا جو نظام حضرت چاہتے تھے ایک نمونہ اس کا اس زمین کے اوپر عملی کریں, عدالت دشمنوں نے, عدالت ستیزوں نے اور عدالت گریزوں نے اس حکومت کو چلنے نہیں دیا, فتنوں کا شکار کر دیا. اس پر تو افسوس کیا انہوں نے, بہت سارے لوگوں نے افسوس کیا اور قابل افسوس بھی ہے, اور آج تک یہی چلا آتا رہا. امیر المومنین کے بعد بھی حکومت علی کو تکرار کرنے کی کسی نے کوشش نہیں کی, سب کچھ کرتے رہے, لیکن حکومت علوی ایک دفعہ پھر دنیا اس کا چہرہ دیکھے اور عدالت کا رخ دیکھے کسی نے کوشش نہیں کی. تاکہ 31 سال قبل ایک فرزند امیر المومنین نے آ کر دنیا کو اس کی ایک جھلک دکھائی, لیکن نہ اس طرح سے, چونکہ اس کو بھی فتنوں کے اندر گھیر دیا گیا. اس حکومت کو بھی, حکومت ولایت فقی جو آئی تھی کہ علوی عدالت دنیا میں برپا ہو, اندرونی اور بیرونی طور پر ایسے مسائل میں الجھا دیا گیا کہ جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا. جس نقطے پہ پہنچنا چاہیے تھا وہ مہلت نہیں دے رہے. اندر فتنے، باہر فتنے، زمین و آسمان سے فتنے، چاروں طرف سے فتنہ گروں نے آشوب برپا کیا ہوا ہے. حکومت علوی کے لیے جس ماحول کی ضرورت ہے وہ اکا دکا سرزمینوں پر پایا جاتا ہے، بعض جگہوں پر شاید نہ ہو جہاں پر امیر المومنین کے پیروکاروں کی کمی ہے یا اتنے باشعور انسان نہیں ہیں کہ حکومت علوی برپا ہو سکے. اگرچہ نہ ہونے والی بات کہیں بھی نہیں ہے، جہاں بھی انسان چاہے حکومت علوی برپا ہو سکتی ہے. اگر مکہ جاہلیت کا گڑھ، مکہ بت پرست، مکہ خرافاتی، مکہ استبدادی، مکہ اگر تبدیل ہو کر قلمرو حکومت محمدی میں آ سکتا ہے، ہر سرزمین تسلیم ہو سکتی ہے، لیکن اتنی محنت کی ضرورت ہے جتنی مکہ میں کی گئی. بہت ساری سرزمینیں و از جملہ پاکستان مکہ والی صورتحال نہیں پیش کر رہا. مکہ تبدیل ہو سکتا ہے، پاکستان بھی بدل سکتا ہے، لیکن سوچ کی ضرورت ہے، ارادے کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے جو اس وقت نظر نہیں آتا. حکومت علوی کی طرف رخ نظر نہیں آتا، سوچ ہی نظر نہیں آتی. ڈر لگتا ہے سوچتے ہوئے کہ سرزمین پر حکومت علوی ہو. اگر جرت اقامہ حکومت علوی نہیں ہے تو کم از کم حکمت علی کی طرف تو آنا چاہیے. اگر حکومت علوی قائم کرنے میں ناکام ہے، حکمت علی تو سمجھ جائیں ہم، چونکہ حکومت علی حکمت علی کے اندر سے نکلتی ہے. حکمت علی ہر شعبے کے لیے مشکل کشا ہے. مشکل کشا کی حکمت مشکل کشا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ ایک راسخ استبدادی و فرعونی نظام گہرائی میں جس نے اپنی جڑیں مضبوط کی ہوئی تھی اس کو الٹ کے رکھ دیا حکمت علی کے تحت، اور حکمت علی پر عمل کرتے ہوئے اس سے حکومت ولایت فقیہ نکلی. ہر سرزمین پر یہ ماجرا تکرار ہو سکتا ہے، اور حکمت علی سے فتنوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے، حکمت علی سے مشکلات کو ہم حل کر سکتے ہیں. امیر المومنین کی حکمت میں اصل مقصد بہت دور تھا کہ فتنوں نے راستہ روک لیا. امیر المومنین نے فتنوں کو سرکوب کیا تاکہ یہ راستہ ہموار ہو جائے، لیکن مفتون نہیں جاگے، فتنہ گر تسخیر ہو گئے، فتنہ گروں کو سرکوب کر دیا، فتنہ گروں کو دبا دیا، لیکن مفتون نہیں جاگے. فتنے کی ناکامی فقط اس حد تک نہیں ہے کہ فتنہ گر سرکوب ہو جائے، فتنہ گر دب جائے. فتنے کی ناکامی اگر فتنہ گر زندہ بھی ہو، نہ بھی مرے، اور اس کے خلاف جنگ نہ بھی ہو، لیکن مفتون ہوشیار ہو جائے، فتنہ خور اور فتنہ زدہ ہوشیار ہو جائے، فتنہ ناکام ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اشارہ ہوگا کہ فتنوں کی پیدائش کے اسباب بھی امیر المومنین علیہ السلام نے ذکر کیے کہ فتنے پیدا کہاں سے ہوتے ہیں، کون سے لوگ فتنہ گر بن جاتے ہیں. فتنہ گر ضروری نہیں کہ بے دین ہو، فاسق فاجر ہو. بعض اوقات فتنہ گر وہ لوگ بن جاتے ہیں جو پوری رات نماز تہجد پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، جن کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات گٹے بن جاتے ہیں. خوارج، مقدس مآب، نافہم و کجفہم لوگ جو دن بھر روزے سے رہتے، رات بھر نمازیں پڑھتے رہتے، اور جنہوں نے خدا کے خاطر گھر بار چھوڑ دیے تھے سب کچھ، ایسا فتنہ کھڑا کیا امت کے اندر. بس یوں نہیں کہ جب بھی فتنہ گھر کی طرف نام آئے تو ہمارا ذہن مغربیوں کی طرف ہی فقط دوڑ کر جائے، بعض اوقات مقدس مآب بھی فتنہ ساز بن جاتے ہیں. اس لیے بصیرت کی ضرورت ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے فتنے کی آنکھ پھوڑ دی، اور میرے علاوہ کوئی بھی ہوتا اس کے لیے ممکن نہیں تھا فتنوں سے مقابلہ کر سکتا. فتنہ گروں کی شناخت ایک معمہ ہے، اور فتنہ زدہ و فتنہ خور و مفتون طبقے کو جگانا ایک الگ محاذ ہے. اس وقت فتنہ گروں کی طاقت عظیم ہے، بڑی ہے، لیکن ان کی کامیابی کا راز ان کی اپنی طاقت میں نہیں ہے. ان کی کامیابی کا راز فتنہ خوروں اور مفتون لوگوں کی سادگی اور غفلت ہے. فتنہ گر کامیاب ہوتا ہے جب مفتون سادہ لو ہو. اس لیے حضرت نے اس زمانے کے فتنوں میں فتنہ گروں کو دبایا اور مفتون نہیں جاگے. امیر المومنین کی فریادوں کے باوجود مفتون نہیں جاگے. آئندہ کے لیے امیر المومنین نے جو پیشنگوئی کی اور پیشبینی کی فتنوں کو روکنے کے لیے، وہ فتنہ گروں کی سرکوبی سے بڑھ کر مفتون اور فتنہ خوروں کی بیداری کے لیے زیادہ اہتمام کیا کہ فتنہ خور بیدار ہو جائیں، فتنہ زدہ بیدار ہو جائیں، مفتون بیدار ہو جائیں. یہ خطبات در حقیقت ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے نہیں ہیں جو امیر المومنین کے زمانے میں پیدا ہوئے. یہ خطبے ان فتنوں کے لیے ہیں جو ابھی امیر المومنین کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور بعد میں انہیں اٹھنا تھا، بعد میں انہیں آنا تھا، وقوع پذیر ہونا تھا. ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ خطبے بیان فرمائے. یہ حکمت علوی و حکمت علی کا عظیم حصہ ہے، فتنہ گری کے ساتھ مقابلہ کرنا اور مفتون لوگوں کو بیدار کرنا. آگاہی و بیداری کے لیے ایک پہلو اس میں سے یا ایک چیپٹر فتنہ زدہ جن کے اوپر فتنہ ٹھونسا گیا ہے اور مسلط کیا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ فتنوں کی حقیقت کو سمجھیں، فتنوں کی ماہیت کو سمجھیں، ان کی ذات کو سمجھیں، ان کے مزاج کو سمجھیں کہ فتنے ہوتے کس طرح سے ہیں، پیدا کہاں سے ہوتے ہیں، اٹھتے کہاں سے ہیں. خطبہ نمبر 149 جامع خطبہ ہے، اگرچہ اور بھی خطبات ہیں لیکن جامع ترین خطبہ ایک فتنوں کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے خطبہ نمبر 149 ہے، 149. اس میں حضرت نے معاشر عرب یا قوم عرب کہہ کر امت کو پکارا، چونکہ اس وقت حاضرین وہی تھے، ان کا نام لے کر انہیں خطاب کیا کہ تم ہوشیار ہو جاؤ، بلائیں و آفتیں تمہاری طرف بڑھ رہی ہیں، ان بلاؤں سے نجات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. جو بہت قریب آ پہنچی ہیں اور تمہارے سر پہ آ پہنچی ہیں. حضرت نے فرمایا کہ نعمتوں کی بدمستیوں سے جاگو، غفلتوں سے باہر آؤ. نعمتوں نے تمہیں بدمست کر دیا ہے، آسائشوں نے تمہیں بدمست کر دیا ہے، عیش و عشرت نے تمہیں غافل کر دیا ہے. عیش و عشرت کی دلدادہ قوم جب عیش کے نشے میں مست ہو جائے، فتنے جلدی چھا جاتے ہیں اس کے اوپر. یہ پہلی تشخیص تھی امیر المومنین کی مفتون لوگوں کے بارے میں کہ اے معاشر عرب، اے قوم عرب، نعمتوں کی بدمستیوں سے باہر آؤ، آسائشوں کی بدمستیوں سے باہر آؤ، عیش و عشرت کی بدمستیوں سے باہر آؤ. وحذروا بواق النقمہ، نقمتوں سے، بدبختیوں سے باہر آؤ. وَتَثَبِّتُوا فِي قِطَامِ الْأَشْوَهِ وَإِوْجَاجِ الْفِتْنَةِ عِنْدَ طُلُوعِ جَنِينِهَا. یہ فتنہ جب بچپن میں ہو، نطفے میں ہو، جنین کے طور پر ہو، اس سے بچو، اس سے پرہیز کرو، اس کو سمجھو، اس کی کجیوں سے اجتناب کرو، اس کا حصہ نہ بنو. وظہور کمینہا، اور فتنے کے جو مخفی افکار ہیں، نظریات ہیں، ان کو پہلے ہی بھانپ لو، ان رازوں سے آشنا ہو جاؤ جو فتنہ کھڑا کرنے کے لیے شروع کیے جاتے ہیں، جو افکار و عقائد. وانتصاب قطبیا و مدار رہا تبزا فی مدار جن خفیہ، وتعول الى فظعه جلیہ شبابها کا شباب الغلام و آثارها کا آثار السلام. فتنہ جب بڑھ جاتا ہے، بچے کی طرح پیدا ہوتا ہے اور پھر پرورش پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور بڑھ کر شباب پہ پہنچاتا ہے. شباب الغلام، غلام نوخیز جوان کو کہتے ہیں عربی میں، نوکر کو بھی کہتے ہیں جو خریدا گیا ہو، لیکن نوخیز جوان کو بھی غلام کہتے ہیں، عربی زبان میں اصطلاح ہے ان کی، نوخیز جوان، جس کے اوپر بھرپور جوانی آئی ہوئی ہو، تازہ تازہ، جن دنوں میں اس کے اندر جوش و ولولہ زیادہ ہوتا ہے، عقل و شعور کم ہوتی ہے، سوچ کم ہوتی ہے، اور جوانی کا جذبہ اور احساسات کا عروج ہوتا ہے. اس عصر کو، اس زمانے کو غلامی کا زمانہ کہتے ہیں، غلام ہے یہ. شبابہا کا شباب الغلام و آثارہا کا آثار السلام، تتوارثہا الظلمہ بالعہود. فتنہ بڑھ کے جب جوانوں کے منہ زور ہو جاتا ہے، اس کی کجیوں سے اس وقت بچو، ہوشیار رہو، خبردار رہو کہ فتنہ گر خوش نہ ہو کہ ایک فتنہ گر مرتا ہے تو آپ چپ سات کے گھر میں بیٹھ جاتے ہو کہ فتنوں سے جان چھوٹی، جو کہ فتنہ پیدا کرنے والا مر گیا. حضرت فرماتے ہیں کہ فتنے فتنہ گروں کی موت سے نہیں دبتے. اگر ایک فتنہ گر اقتدار کی کرسی سے ہٹ گیا، شکست کھا گیا، الیکشن ہار گیا، تو آپ خوش نہ ہو، اتنے سادہ لو نہ بنو کہ فتنہ ختم ہو گیا، بغلے نہ بجاؤ. یہ سادگی ہے، یہ بے وقوفی ہے، مفتونیت کی علامت ہے. فتنہ زدگی اور فتنہ خوری کی علامت یہ ہے کہ ایک فتنہ گر اگر اقتدار سے باہر ہو جائے، کرسی اقتدار کسی اور کو منتقل کر دے، سب خوش ہونا شروع ہو جائیں کہ اب تبدیلی آ رہی ہے. مخصوصاً بعد میں آنے والا فتنہ گر اگر چینج کا نعرہ لگا کر آئے، تبدیلی کا نعرہ لگا کر آئے، اگر آمریت کی جگہ جمہوریت آ جائے، بعض بغلے بجانا شروع ہوتے ہیں کہ اب بچ جائیں گے، اب تشیع محفوظ ہے. یہ مفتونیت کی حد ہے. یہ قوم جو اس حد تک نشے میں ہو، جو فتنہ گروں کے چہروں کو نہ سمجھتی ہو، جو فتنہ گروں کے رویوں کو نہ سمجھتی ہو، اور خوش ہو جائے کہ اب مستبد گیا، عامر گیا، جمہوری حکومت آئی، لہذا اب تشیع محفوظ ہے. مفتون لوگوں کو دیکھ کر، بعض اوقات فتنہ گروں کو دیکھ کر اتنی ناامیدی نہیں ہوتی جتنی مفتونوں کو دیکھ کر ہوتی ہے. اسرائیل کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ قدس آزاد نہیں ہوگا، لیکن عربوں کو دیکھ کر نظر آتا ہے کہ آزاد نہیں ہوگا. اسرائیل نے اپنی بڑی دھاک بٹھا رکھی ہے، کھوکھلی دھاک، اسے دیکھ کر کوئی نہیں ڈرتا، لیکن عربوں کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے انسان. خدا شاہد ہے کہ پاکستان میں تشیع کے دشمن فراوان ہیں، ان دشمنوں کو دیکھ کر ہرگز تشیع کے بارے میں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، لیکن خود شیعہ کو دیکھ کر پریشانی کافی ہو جاتی ہے. چونکہ دشمنان تشیع چلے آ رہے ہیں, جب سے تشیع ہے اس وقت سے ابھی تک چلے آ رہے ہیں, اگر ان کے بس میں ہوتا تو کب کا ختم کر چکے ہوتے, لیکن نہیں ختم ہوا, اب بھی نہیں ہوگا. ان کی بساط یہ نہیں ہے. امیر المومنین نے اپنے رقیبوں کے فتنہ گروں کے بارے میں فرمایا اسی نہج البلاغہ میں کہ قد ارعقو قد ارعدو و ابرقو, کڑکتے ہیں اور گرج رہے ہیں. اصحاب جمل کے بارے میں فرمایا, جمل کا لشکر جلوس مکہ سے شروع ہوا, گھومتا ہوا بسرا تک آیا, ہر قریے سے ہوتا ہوا, ہر آبادی سے ہوتا ہوا, اونٹ کے اوپر ام المومنین کو بٹھائے ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے, بینر اٹھائے ہوئے اور گرد غبار اڑاتے ہوئے اور شعار لگاتے ہوئے کہ اب ہم, جس طرح ہوتے ہیں نعرے جذباتی, وہ جذباتی نعرے لگاتے ہوئے آئے. امیر المومنین نے اپنی فوج کو خطاب کیا, فرمایا کہ قد ارعدو و ابرقو, یہ گرج رہے ہیں اور چمک رہے ہیں, لیکن نہ میں ان کی گرج سے ڈرتا ہوں نہ ان کی چمک سے ڈرتا ہوں. یہ کڑک ان کی کھوکھلی ہے, جیسے محاورہ بھی ہے نا, جو گرجتے ہیں برستے نہیں, برسنے والے گرجتے نہیں ہیں. جن کو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ ڈھینگ نہیں مارتے, جن کو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ شیخی نہیں بگاڑتے. جن کو کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ بہت شور مچاتے ہیں, اور جن سے کچھ بننا پڑے وہ شور زیادہ مچاتے ہیں. یہ حمام کے اندر جو نوئے پڑتے ہیں جاتے ہیں نا, یا اکیلے کمرے میں ہوتے ہیں, کوئی اور گھر میں نہیں ہوتا, اکیلے میں نوہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نوہ در حقیقت امام حسین کی یاد میں نہیں پڑھتے, یہ اکیلے گھر میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے, خوف سے نکلنے کے لیے نوہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ بلند بلند آوازیں نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اندر میاں ڈر رہا ہے. یہ خوف کا نوہ ہے, افسوس کا نوہ نہیں. بعض گرجتے بہت ہیں, ڈھینگے بہت مارتے ہیں. آپ کو یاد ہو صدام کے آخری ایام میں جب امریکیوں نے حملہ کیا تھا, بغداد کی طرف جا رہے تھے, صدام کا ایک وزیر منسٹر جو وزیر اطلاعات تھا, ان کا وزیر اطلاعات ہر ملک کے ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ پھٹی ڈھولک کو وزیر اطلاعات بناتے ہیں, وہ جس کا کام ہی اینٹ شینٹ مارنا, اوٹ پٹانگ بولنا اور ہوائی فائرنگ کرنا, کھوکھلے کرتوس چلانا. یاد ہے آپ کو ایک وزیر اطلاعات تھا صدام کا, کیا نام تھا اس کا؟ نہ طارق عزیز, نہ وزیر اطلاعات آخری دنوں میں فوجی تھا ایک, نام یاد نہیں کسی کو جی, یہ روزانہ عراق کے اندر ہوٹل تھا زیرن فلسطین ہوٹل کے نام سے, جس میں اخباری رپورٹر ٹھہرائے ہوتے تھے انہوں نے صدام نے. اس ہوٹل میں روز اس کی پریس کانفرنس ہوتی تھی اس کی چھت پر, اور یہ روز بیان جاری کرتا تھا کہ امریکی آگ میں کود رہے ہیں, ہم انہیں ٹینکوں سمیت تباہ کر دیں گے. وہ ٹینک بغداد میں گھس آئے اور فلسطین ہوٹل کا بھی محاصرہ کر لیا, وہ اوپر بڑے بیٹھ کر پھر بھی یہی اس وقت کانفرنس کر رہا تھا کہ ہم ان کو یوں کر دیں گے, ہم ان کو وہ کر دیں گے, ہم ان کو ایسے کر دیں گے. وہ خبر نگاروں کی تفریح کا ذریعہ بنا ہوا تھا. وہ پھر بار بار اس سے پوچھتے تھے اور کیا کرو گے, وہ پھر جواب دیتے تھے ہم ایسے کر دیں گے, ہم ویسے کر دیں گے, ہم ان کے ٹینکوں کو پتنگوں کی طرح رون دیں گے. وہ پھر خبر نگار چسکے لیتے تھے اسے, چونکہ انہیں دوسری طرف سے بھی خبر تھی. بعض اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کہ آخری دم تک ڈینگ نہیں چھوڑتے, نعرہ نہیں چھوڑتے, اپنا شیخی اپنی نہیں چھوڑتے.
یعنی کڑکتے رہتے ہیں، گرجتے رہتے ہیں، برستے نہیں ہیں کبھی بھی. اور جو قوم ان بادلوں کی طرح ہو جائے جس نے فقط کڑک سیکھی ہے اور چمک سیکھی ہے لیکن برسنے نہ سیکھا ہو، اس کی کڑک اور چمک سے کوئی بھی نہیں ڈرتا. امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ یہ لشکر اس سے میں نہیں ڈرتا، چونکہ یہ گرجتے ہیں برستے نہیں. لہذا آ گئے جمل میں، آ گئے، حضرت نے انہیں سمجھایا کہ چپ کر کے چلے جاؤ، تم اس قابل نہیں ہو کہ میرے ساتھ لڑائی کر سکو. لیکن نہ، شور تھا، جذبات تھے، احساسات تھے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم یوں کریں گے. آخر جنگ ہوئی، معلوم ہو گیا کہ ان کے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. فتنہ گر جو گرجتے برستے ہوئے آئے، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان سے میں نہیں ڈرتا، ان سے میں خوف زدہ نہیں ہوتا. قد ارعدوا وابرقوا، یہ فقط گرج اور چمک ہے اور کچھ بھی نہیں. لیکن مفتون لوگوں کو دیکھ کر امیر المومنین یہ فرماتے تھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ان کو دیکھ کر کہتے تھے کہ مجھے یقین ہے. فرماتے مجھے یقین ہے کہ عنقریب یہ حکومت ہم سے چھننے والی ہے، یہ حکومت، یہ اقتدار تمہارے ہاتھ سے جانے والا ہے. شامی فوج اس اقتدار پہ قبضہ کرنے والی ہے. جب اپنی فوج کو دیکھتے تھے، فرماتے تھے مجھے یقین ہے کہ یہ فوج یہ سب کچھ جانے والا ہے. فتنہ گر بڑے چمک دھمک کے ساتھ آئے، نعرے لگاتے ہوئے مکہ سے آئے، جلوس نکالتے ہوئے مکہ سے آئے، لیکن آ کر جمل میں ثابت کر دیا ان کے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. شبابها کشباب الغلام وآثارها کآثار السلام تتوارثها الظلمۃ بالعہود. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ظالم فتنہ گر فتنے کو وراثت میں اپنے بعد والے ظالم کو سونپ کے جاتا ہے. معاہدوں کے ذریعے سے آپس میں فتنوں کو ارث میں لیتے ہیں، وراثت میں لیتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں آپس میں، طے ہوتا ہے ظالمین کے درمیان. لیکن مفتون فقط یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں فتنہ گر چلا جائے، اس کے جانے سے ساری مشکل حل ہو گئی، اب جو بعد میں آئے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں. پاکستان میں چونکہ آغاز اس فتنے کا، جو جدید فتنہ اس وقت جاری ہے، اس کا بیج اس ملعون نے، ضیاء الحق نے بویا تھا. اس نے یہ بیج بویا، جب وہ مرا سارے بغلے بجائے سب خوش ہوئے کہ گیا جس نے فتنے کا بیج بویا تھا، وہ ختم ہو گیا. اگر آپ کے پاس اعداد و ارکام ہو، مطالعہ کیا ہوا ہو، تحقیقات کی ہوئی ہو، ضیاء الحق کے حکومت کے زمانے میں فتنہ شروع ضرور ہوا، لیکن کتنا نقصان کیا اس فتنے نے، اس فتنے نے بہت بڑا نقصان کیا. اس زمانے میں سب سے بڑا جو نقصان ہوا، ہم سے ہمارا رہبر لے لیا. وہ نعمت جو خدا نے دی تھی وہ لے لی، شہید حسینی رضوان اللہ علیہ. اس کے بعد جب ہم خوش ہوئے کہ یہ چلا گیا، پھر نار ہوا، اب شیعہ قوم کے آسودگی کے دن آئے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ہی وہ گیا، اس کے بعد شیعہ کی قتل و غارت میں اضافہ ہوتا گیا. ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی، جلوسوں پہ حملے شروع ہوئے، زیادہ سے زیادہ مرتے، زیادہ سے زیادہ قتل کیے جاتے شیعہ، چار پانچ، اگر پانچ کسی حادثے میں ہو جاتے تو بہت بڑا حادثہ سمجھا جاتا اس کو، بہت بڑا حادثہ ہوتا تھا وہ. چار پانچ مومن کسی جگہ اگر شہید ہو جاتے، اس کے بعد جمہوری حکومتیں آئیں جن کے اندر شدت آئی قتل و غارت میں، جن سے ہم خوش تھے کہ مستبد گیا، عامر گیا، جمہوریت آئی، اس جمہوریت نے تشیع کو تحفظ نہیں دیا، وہ سلسلے آپس میں تبدیل ہوتے رہے، ایک پارٹی جاتی دوسری پارٹی آ جاتی، لیکن شیعہ کے حال میں کوئی فرق نہیں پڑا. پھر اس کے بعد پھر عامریت آ گئی، اس سے بڑا ملعون برسر اقتدار آیا. یعنی یزید گیا، مروان آ گیا، تبدیلی آئی تھی نا بنو امیہ کے دور حکومت میں، معاویہ کے بعد یزید برسر اقتدار ہوا، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید، لیکن وہ رضاکارانہ طور پر علیحدہ ہو گیا، الگ ہو گیا، اس نے کہا میں یہ حکومت کرنا نہیں چاہتا. معاویہ دوم جب وہ اقتدار سے الگ ہوا تو کون تخت نشین ہوا؟ مروان. مروان آ گیا. اب اس زمانے کے سادہ لو مفتون، فتنہ زدہ و فتنہ خور، اگر خوش ہوں کہ یزید و معاویہ کی حکومت ختم ہوئی، اب مروان کی حکومت آئی، اب شیعہ محفوظ ہیں، ضیاء الحق میں اور مشرف میں کیا فرق تھا؟ جو معاویہ اور مروان میں جو فرق تھا، یزید اور مروان میں جو فرق تھا، دونوں ظالم، دونوں ستمگر. مروان بن حکم، وہی مروان جانتے ہیں سب، شناختہ شدہ ہے. مروان کے آنے سے ستم نہیں بدلا، ظالم کا چہرہ بدلا. جس کو تشیع نے اپنا محافظ سمجھ بیٹھا، مفتون، فتنہ خور، فتنہ زدہ، کہ علی جس کے ہاتھوں پریشان تھے، اس قوم نے اس کو اپنا نجات دہندہ کہا، مروان کو کہا یہ ہمیں بچائے گا. پہلا حادثہ مومن پورہ میں ہوا، یہی لاہور میں. جس میں ایک ہی حملے کے اندر کتنے مومن شہید ہوئے؟ جی 23. ایک دفعہ تعداد اتنی ہوگی. پھر اس کے بعد ایک تسلسل شروع ہوا ہر شہر کے اندر، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ تشیعوں کی بڑی خدمت کی اور نجات دی تشیعوں کو انہوں نے، اس کے دور کے اندر آپ اعداد و شمار اکٹھے کریں، کتنے کتنے شیعہ، کتنی قیمتی جانیں. مفتون و فتنہ زدہ و فتنہ خور، جو فتنہ جن کے اوپر ٹھوس دیا جائے اور انہیں خبر نہ ہو، نظام علوی کے لیے بڑی مشکل بن جاتے ہیں. جو مروان کو اپنا نجات دہندہ سمجھے کہ یزید گیا، مروان آیا، عراق کے اندر صدام مسلط تھا، امریکہ آیا، نجات دہندہ کے طور پر بغلیں بجائیں، جشن منائے، امریکہ آ گیا، صدام سے نجات دی. یہ خطبہ امیر المومنین نے عراق کے اندر بیان فرمائے، کوفہ کے اندر بیان فرمائے. کوفہ جو نجف کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے، کوفہ نجف کی اسٹیٹ میں ہے، نجف صوبے میں کوئٹہ کوفہ بھی ہے، پیدل راستہ ہے کوفہ اور نجف ہے. کوفہ کے اندر یہ خطبہ بیان فرمائے اور وہاں خطاب کیا، یا معشر العرب، اے قوم عرب، فتنے تیری طرف بڑھ رہے ہیں، ان فتنوں سے ہوشیار رہنا. وہی خطبے، وہی سرزمین، صدام اس پر مسلط ہوا، ظلم کیا، ستم کیا، فتنے میں ڈالا. صدام کو ایک بڑے ظالم نے آ کر ہٹا دیا اور یہ خوش ہوئے کہ صدام چلا گیا. وہ تو خوشی کی بات ہے صدام کا جانا, لیکن امریکہ کے ہاتھوں جانا نا. اب آپ پوری صدام کے 30 سالہ حکومت, 32 سالہ حکومت کو ایک طرف رکھیں اور اس کے بعد سے امریکہ کے چند سال حکومت, 7 سالہ حکومت یا 5 سالہ حکومت کو نظر میں رکھیں, اور پھر تشیع کے مقتولین کے اعداد و شمار لیں. جب سے امریکہ آیا ہے عراق کے اندر ابھی تک 1 ملین سے زیادہ شیعہ قتل ہو چکے ہیں. 1 ملین سے زیادہ شیعہ. وہی کہ یزید گیا مروان آ گیا, بنو امیہ گئے, بنو عباس آ گئے, اب شیعہ کے وارے نیارے ہو جائیں گے. پھر یہ مستبد گیا, یہ عامر گیا, مشرف پاکستان سے گیا, اس کے بعد دوسری حکومت قائم ہوئی. یہ سب معاہدوں کے ساتھ آتے ہیں. امیر المومنین نے 14 سال پہلے فرمایا تھا کہ فتنوں کے زمانے میں, فتنے جب پیدا ہوتے ہیں بڑھتے ہیں, فتنہ گر فتنوں کو بچہ بنا کر پیدا کرتے ہیں, جنم دیتے ہیں. یہ فتنے شباب میں آتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, جوان ہونے کے بعد فتنے دبتے نہیں ہیں بلکہ ظالم وراثت میں ایک دوسرے کو منتقل کرتے ہیں معاہدوں کے ذریعے سے. توجہ فرمائیں جملے پر, وَتَتَوَارَثُهَا الظَّلْمَةُ بِالْعُهُودِ اَوَّلُهُمْ قَائِدًا لِآخِرِهِمْ وَآخِرُهُمْ مُقْتَدٍ لِبِأَوَّلِهِمْ. جو بھی چہرے آئیں, ظالم کے بعد ظالم جب آتا ہے معاہدہ کر کے آتا ہے, پہلے ظالم کے ساتھ معاہدہ کر کے آتا ہے اور ورثے میں اس ظالم سے معاہدے کے تحت فتنہ لیتا ہے. یعنی فتنے کا اگلا مرحلہ, اگلا فیز اس کے ذمہ ہوتا ہے. خوب کیا آج وہ مروان گیا پاکستان سے, کیا شیعہ آسودہ ہے آج کہ شیعہ کو تحفظ مل گیا؟ کیا فتنے ختم ہو گئے؟ ایک ظالم کا چہرہ بدلنے سے فتنہ ختم نہیں ہوتا. فتنے ختم کرنے کے لیے مفتون کا جاگنا ضروری ہے. اگر یہ مفتون معاویہ کے دور میں بیدار ہو جاتا, فتنہ وہیں ختم ہو جاتا. اگر یہ مفتون یزید کے دور میں بیدار ہو جاتا, فتنہ وہیں دب جاتا. اگر یہ مفتون یزید کے بیٹے معاویہ کے زمانے میں مفتون جاگ اٹھتا, فتنہ خور جاگ اٹھتا, یہ فتنہ وہیں پہ ختم ہوتا. اگر یہ مفتون مروان کے دور میں اٹھ جاتا, یہ فتنہ وہیں پہ ختم ہو جاتا. یہ کیوں ایک ظالم کے بعد دوسرا ظالم آتا رہا اور ستم بڑھتا رہا؟ چونکہ مفتون فتنہ زدہ, فتنے میں ڈوبا ہوا باہر نہیں نکلا, اس کو سمجھ نہیں آئی فتنے کی. وہ یہ درک نہیں کر سکتا کہ ظالم معاہدہ کرتے ہیں فتنوں کا ایک دوسرے کے ساتھ, فتنہ وراثت میں منتقل ہوتا ہے. پہلے جارج بش تھا, اس کے بعد اوباما حسین آ گیا, اب شیعہ خوش ہو گئے, ووٹ بھی دیے اسے, قربتاً اللہ کے ساتھ بھی ووٹ دیے ہوں گے تشیع کے نجات کے لیے. نجات دہندہ تشیع آیا اوباما حسین. جس سال امریکہ داخل ہوا باقاعدہ, انہوں نے بغداد پہ قبضہ کیا عراق کے اوپر, اسی سال پہلا کاروان زیارت لندن سے انگلینڈ سے آیا, جس کے ساتھ بی بی سی کا کیمرامین اور رپورٹر ساتھ آیا کاروان کے ساتھ, ایک عالم دین بھی اس کے اندر موجود تھا. اور اسی سال کے چیلم پہ وہ فلم بی بی سی نے دکھائی ہے اپنے چینل سے, اس کی ریکارڈنگ موجود ہے, بعضوں نے دیکھی بھی ہوگی. اسی سال جس سال امریکہ داخل ہوا, ایک شیعہ کاروان انگلینڈ سے زیارات کے لیے عراق آیا. لندن سے بی بی سی کا نمائندہ اور کیمرہ مین رپورٹر ان کے ساتھ آئے, فلم لیتے ہوئے کہ یہ کاروان کیسے آتا ہے، کیا کرتا ہے، پوری ڈاکومنٹری انہوں نے تیار کی ان کے ساتھ. جب کربلا پہنچے، زیارت سید الشہداء کر لی انہوں نے، اور پھر وہیں پر انہوں نے سینہ زنی کی. یہ فلم موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، شاید نیٹ پر بھی موجود ہو، لیکن بی بی سی نے اس کے چیلم پہ دکھائی تھی یہ فلم. نام اس کا مجھے اب یاد نہیں رہا کیا نام تھا، چیلم پہ انہوں نے اسی سال کے چیلم پر، اربعین محرم پر دکھائی تھی. کاروان کے ہر فرد سے انٹرویو لیا ہوا ہے، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا عزاداری کر رہے ہیں. کہاں؟ امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ. وہ ہر سال آتے ہو؟ کہا نہ، ہر سال نہیں آ سکتے تھے. پہلے کیوں نہیں آتے تھے؟ چونکہ پہلے صدام تھا، وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا تھا زیارت کی. آپ کیسے آ گئے؟ اس کاروان کے ساتھ، قافلے کے ساتھ جو عالم دین تھا، اس کا بھی انٹرویو تھا. ہر ایک سے ایک ہی سوال کرتے تھے کہ اب کیسے آ گئے، یہ زیارات کیسے تمہیں نصیب ہوئی؟ کہا کہ صدام کے جانے سے. کس نے صدام کو ہٹایا؟ کہا بش نے، بش نے صدام کو ہٹایا. پس بش نے درحقیقت تمہارے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے دروازے کھل گئے آپ پر. تو کون محسن ہوا آپ کا؟ کہا بش. اسی بش کے لیے اسی زیارت میں دعائیں کی انہوں نے کہ جس نے یہ حرم کے دروازے ہمارے لیے کھولے. اسی وقت بعض مومنین کی خدمت میں یہ کہا تھا، چونکہ یہ تاثر عام پیدا ہو گیا تھا، یہی کوئٹہ جو مفتونوں کا شہر ہے، مفتون شیعہ کوئٹہ کے اندر رہتے ہیں، فتنہ زدہ شیعہ، فتنہ خور شیعہ، فتنہ جن کے اوپر ٹھونسا ہوا ہے اور ان کو خبر نہیں ہے. اتنی بڑی مضبوط آبادی، جن کو توہین آمیز طریقے سے مارا جا رہا ہے. اسی کوئٹہ کے اندر در و دیوار پہ لکھا گیا بش علیہ السلام. اور یہ کہتے تھے یہ کہ خامنئی نے ہمیں کیا دیا، ہمیں بش نے سب کچھ دیا. ظاہر یہ مذہبیوں کی بات تھی، متدینین کی بات تھی جو زیارت کرتے تھے. کہتے تھے خامنئی نے ہمیں کیا دیا ہے. بش کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں. کراچی میں ایک صاحب تھے، وہ بتانے لگے کہ میری خالہ روزانہ پرویز مشرف کے لیے صدقہ نکالتی ہے، روزانہ 1.25 روپیہ نکالتی ہے پرویز مشرف کی سلامتی کے لیے. میں نے اسے کہا کہ تم روزانہ 1.5 روپیہ اس خالہ کے لیے نکالا کرو، کیونکہ ایسی خالہ پھر دوبارہ پیدا نہیں ہوگی. ایسی احمق خالہ، وہ کسی بیوقوف خالہ آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی. شہید مطہری ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ چونکہ ایک اشتباہ تاریخی، خیر تاریخی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، جو چونکہ ماجرہ کربلا تھا کچھ اور بن کچھ اور گیا ہے، چونکہ لوگوں نے تاریخ سے نہیں پڑھا، خود سے غریب نے محنت کی ہے، ایک نئی واقعہ، ایک نیا ماجرہ سے خلق کیا ہے سب نے مل کر، اور پھر وہ ایک دوسرے سے نقل کرتے ہیں. حضرت قاسم کے بارے میں بہت کچھ پڑھتے ہیں لوگ، تاریخ میں کچھ اور ہے اور پڑھتے کچھ اور ہیں. ان میں سے ایک واقعہ جو پڑھا جاتا ہے عموماً حضرت کی شہادت کے بارے میں، جناب قاسم کی شہادت کے بارے میں عموماً یہ پڑھا جاتا ہے کہ جناب قاسم شہید ہوئے اور ان کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، لاش گھوڑوں کے ٹاپوں تلے روندی کی ٹکڑے ہو گئے، یعنی پہلے تو ان قاتلوں نے کر دیے اور پھر گھوڑوں نے کر دیے. یہ ایک تاریخی اشتباہ ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت قاسم کی لاش کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ قاتل جس نے حضرت قاسم کو شہید کیا تھا اس کے ٹکڑے ہو گئے تھے. حضرت قاسم جب شہید ہوئے اور ندا دی سید الشہداء کو، سید الشہداء خیمے سے اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے، ان قاتلوں نے گھیرا ہوا تھا حضرت قاسم کو. سید الشہداء نے دیکھا کہ وہ وہیں پر سر جدا کرنا چاہتے ہیں. سید الشہداء نے حملہ کیا اس گروہ پر جو حضرت قاسم کو گھیرے ہوئے تھا. جب سید الشہداء کا حملہ دیکھا انہوں نے تو وہ ڈر کے بھاگے، خوف سے، سید الشہداء کے حملے سے ڈر کے بھاگے، بگدڑ مچی ان کے اندر. اور اس بگدڑ میں وہ قاتل جس نے حضرت قاسم کو شہید کیا تھا وہ گر گیا گھوڑے سے نیچے. وہ جب گرا تو انہی کوفیوں کے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے روندا گیا، اس کے ٹکڑے ہو گئے، قاتل کے ٹکڑے ہوئے، حضرت قاسم کی لاش کے ٹکڑے نہیں ہوئے. حضرت قاسم کی لاش سید الشہداء اٹھا کر لائے گنجے شہداء، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تاریخ اس طرح سے بن گئی پاکستان کے اندر ایک دوسرے سے کیسٹ سن کے، چونکہ کتاب تو کوئی نہیں پڑھتا، مقتل تو کوئی نہیں پڑھتا، تاریخ کیسٹ سنتے ہیں، ایک پڑھتا ہے دوسرا اس کی کیسٹ سن لیتا ہے، پھر اس سے آگے ماجرا دو چار چیزیں اور ساتھ ملاتا ہے اور داستان کچھ سے کچھ بن جاتی ہے. یہی داستان کہ حضرت قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوئے، یہ ایک کتاب میں پہلی دفعہ جو لکھے روزہ تو شہدا میں، وہ کتاب جس نے تاریخی غلطیاں کی ہیں اور جس کی وجہ سے ذاکروں کو اور خطیبوں کو اور مصائب پڑھنے والوں کو یہ روایات ملی ہیں، وہ ایک کتاب ہے روزہ تو شہدا، کہ اس کے مصنف نے کچھ چیزیں جان بوجھ کر ایسی اس میں شامل کر دی ہیں رونے رولانے کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ مومن روئیں. کچھ وہ اتنا محقق آدمی نہیں تھا تاکہ تشخیص دے سکتا کہ صحیح روایات کون سی ہیں، اس بزرگوار نے بہت ساری چیزیں داخل کر دیں تاریخ کربلا میں. وہاں سے پھر آگے یہ داستان ماجرا نقل ہونے لگا. ایک ایرانی ذاکر یہ پڑھ رہا تھا، چونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ سنا ہوا تھا کہ حضرت قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوئے، ایک ایرانی ذاکر وہ صحیح روایت پڑھ رہا تھا، صحیح روایت، یعنی اس نے یہ پڑھا کہ جب حضرت قاسم کو گھیرے میں لیا ان قاتلوں نے اور سر تن سے جدا کرنا چاہتے تھے، اس وقت سید الشہداء نے نہیں کرنے دیا سر تن سے جدا، حملہ کر کے ان کو بھگا دیا، وہ باغے اور ان کی گھوڑوں کے ٹاپوں تلے وہ قاتل روندا گیا. اس کا نام میرے ذہن سے اتر گیا، اس قاتل کا نام بھی لکھا ہوا ہے مقاتل کے اندر. وہ جب روندا گیا، یہ ذاکر پڑھ رہا تھا روایت، نیچے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی اور وہ سینہ پیٹنے لگی اور ہائے ہائے کرنے لگی کہ میں قربان جاؤں تجھ پر، تیری لاش کے ٹکڑے ہو گئے. تو ذاکر نے کہا کہ وہ تیرا معمول لگتا تھا، وہ قاتل تو اس کے لیے رو رہی ہے، وہ کیا لگتا تھا تیرا، شعور نہیں تھا اس کے اندر کہ کیا سنی، کس کے لیے رو رہی ہے، وہ بس صرف یہ ذکر کر دو لاش کے ٹکڑے ہو گئے، پھر نہیں تو سوچتے کہ کس کی لاش کے ٹکڑے ہوئے، پھر رونا شروع کر دیتے. انہوں نے آ کر فلم بنائی کہ یہ کس نے تمہارے اوپر احسان کیا، کہنے لگے یہ بش نے احسان کیا ہمارے اوپر، بس بش ہے اسلامی دنیا کا اور تشیع کی دنیا کا ہیرو. اور کتنے حامی یہاں پاکستان میں آج بھی مشرف کو ابھی بھی تشیع کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، ابھی بھی علی سے زیادہ مروان کو شیعہ کا حامی سمجھتے ہیں. واضح ہے نا، تشیعوں کے بہت خیر خواہ، علی سے بھی زیادہ تشیعوں کے حامی، کیونکہ شیعہ بنتا ہی امیر المومنین کی پیروی سے ہے، لیکن بعض اوقات کچھ امیر المومنین سے بھی بڑے شیعہ بن جاتے ہیں، امیر المومنین سے بھی زیادہ تشیعوں کے حامی بننے کی کوشش کرتے ہیں، امام خمینی سے بھی بڑے انقلابی بننے کی کوشش کرتے ہیں، پاپ سے بھی بڑا کیتھولک بننے کی کوشش کرتے ہیں. پاپ سے بڑا کیتھولک تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، امام خمینی سے بڑا انقلابی کوئی نہیں ہو سکتا، امیر المومنین سے زیادہ بڑا حامی تشیع کا کوئی نہیں ہو سکتا، امیر المومنین سے بھی زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں تشیع کے ساتھ. کہ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ سب ظالم ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا مروان مخلص ہے، مروان نے بڑی خدمت کی. ابھی بھی اس ملک کے اندر فتنہ زدہ اور مفتون موجود ہیں، مشرف نے بڑی خدمت کی. اور آج پھر بعض اس دھوکے میں آئے ہوئے ہیں کہ وہ جو دشمنان تشیع تھے وہ چلے گئے، وہ چہرے چلے گئے، وہ حکومت، وہ وزیر، وہ منسٹر چلے گئے سارے، آج جو آئے ہیں یہ بڑے مخلص ہیں. کیا آج تشیع آسودہ ہے؟ خدا انشاءاللہ ان ایام عزا کو امن و امان کے ساتھ گزارے انشاءاللہ، اور تمام مومنین پروردگار ان کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ، اور ان دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. لیکن کیا ہر رات کس چیز کے انتظار میں، ہر شیعہ کس خبر کی انتظار میں ہیں آپ؟ ہے یا نہیں کھٹکا کہ ابھی کوئی خبر آتی ہے، ابھی کوئی خبر آتی ہے، ابھی کوئی خبر آتی ہے؟ خدا نہ کرے نہ آئے وہ خبر، لیکن ہیں سارے الرٹ، سننے کے لیے سب تیار بیٹھے ہیں کہ ابھی کوئی خبر آتی ہے ناگوار. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ فتنے فتنہ گروں کے آنے جانے سے ختم نہیں ہوتے، فتنے معاہدوں کے ذریعے سے منتقل ہوتے ہیں. ایک فریق آتا ہے، اب فتنہ کھڑا کرنے میں اپنا رول ادا کرتا ہے، اس کا ٹائم جب گزر جاتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا آتا ہے، وہ معاہدہ کر کے فتنے کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. اوباما حسین وہ فتنہ گر جو پہلے فتنہ گر کا وارث ہے، اور معاہدے کے ذریعے اس نے فتنہ ہی لیا ہے. بش کے زمانے میں تشیع کے خلاف جو اقدامات ہوئے، اور آج اس اوباما کے زمانے میں جو بش جو تشیع کے خلاف جو منصوبہ بن رہا ہے، اوباما کے زمانے میں تشیع کے خلاف بنے ہوئے منصوبے کا آغاز وکی لیکس ہے. بعض اوقات پولیس کو منتشر کرنے کے لیے، ملک کے اندر کسی شہر میں کاروائی کرنے کے لیے دہشت گرد جیسا کہیں دیتے ہیں کاروائی، کہیں اور کرتے ہیں. تاثر یہ دیتے ہیں کہ فلاں شہر میں خطرہ ہے، فلاں شہر میں خطرہ ہے، پولیس تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن جس جگہ انہیں کاروائی کرنی ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، چونکہ وہاں پولیس کی نفری کم ہوتی ہے. انہوں نے پوری دنیا کے بارے میں راز اگلے، پورے جہان اسلام کے بارے میں راز اگلے کہ ہر آدمی، ہر ملک، ہر قوم، ہر طبقہ اپنے ملک کے ان رازوں میں اور اپنے ملک کے بارے میں جو کچھ گند نکلا ہے اس کے بارے میں سوچنا شروع ہو جائے. ہر روز میڈیا پہ قسط وار کچھ نہ کچھ آنا شروع ہو جائے. یہ کئی مہینے چلے گا ابھی، کبھی کس کے بارے میں، کبھی کس کے بارے میں، تاکہ ذہنی طور پر سب مشغول ہو جائیں. جب مشغول ہو جائیں گے، جس نقطے پر انہیں اصلی کاروائی کرنی ہے وہ نقطہ الگ ہے. وہ نقطہ مرکز تشیع و محور تشیع ہے. ممکن ہے یہ دکھاوے کی کاروائیاں کہیں اور بھی کریں، برابر رکھنے کے لیے، صاف برابر رکھنے کے لیے. جس طرح پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، قاتل کو بھی کوئی پکڑ لیتے ہیں، قاتل گروہ سے بھی مقتول کے بھی تھوڑے بہت پکڑ لیتے ہیں. جب بھی پاکستان کے حالات کشیدہ ہوتے ہیں اور شیعہ پر ظلم ہوتا ہے، قاتلوں کو پکڑے نہ پکڑے شیعوں کو ضرور پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. اس وقت کتنی شیعہ ڈیرہ اسماعیل خان سے جیل میں ڈال دیے. کیوں جیل میں ڈال دیے؟ کیونکہ شیعہ مر کیوں رہے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں؟ کیوں یہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ باہر یہ تاثر دیں کہ ہم دونوں طرف سے پکڑ رہے ہیں، کسی ایک گروہ کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی. اس حکومت میں فقط یہ چار سال گزشتہ چار سال کے اندر، یا تین سال گزشتہ تین سال کے دوران، 473 بڑے نامی دہشت گرد پاکستان کی جیلوں سے نکالے گئے کیس چلائے بغیر. 473 بڑے دہشت گرد جنہوں نے ملک میں اس وقت آگ لگائی ہوئی ہے، بڑے بڑے نام جن پر کیس بھی نہیں چلا، جن کی فائل ہی نہیں بنی. اگر فائل بنی بھی تھی کیس ڈسمس ہو گیا. یہی اس وقت کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے ملک کو آگ میں ڈال دیا. دہشت گرد چھوڑ کر بے گناہ شیعہ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم دونوں گروہوں سے پکڑ لیں. اور مفتون اٹھ کر انہی سے اپنے مقتولوں کو یا اپنے شہیدوں کی دیت مانگتے ہیں, ریٹ بڑھاؤ ان کا, باؤنس چیک لے آتے ہیں. جتنے مارو شیعہ مارو, لیکن ان کی قیمت زیادہ رکھو. احتجاج کرتے ہیں, یہ فریق مقابل کا مرتا ہے اس کو 5 لاکھ دیتے ہیں, شیعہ کو 2 لاکھ دیتے ہیں, اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے. اعلان کروا لیتے ہیں کہ چلے شیعہ شہید کا بھی 5 لاکھ ہو گیا, پھر خوش ہو جاتے ہیں, کامیابی, مطالبات منظور, کہ ہم نے قیمت 5 لاکھ کروا لی. اقبال کیا فرماتے ہیں, ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, کہ قدر و قیمت میں ہے جن کا مقام حرم سے بڑھ کر, کہ قدر و قیمت میں ہے جن کا مقام حرم سے بڑھ کر. کیا کوئی شیعہ نہیں ہے اس ملک کے اندر رہتا جو خود 5 لاکھ شہید کے خاندان کو دے دے؟ اگر شہید کا خاندان محتاج ہے ہی ضرورت کا, اگر اس کے ضروریات ہیں کہ ہوتی ہیں, اکثر غریب خاندانوں سے شہید ہوتے ہیں, تو کیا اس ملک کے اندر ایسے شیعہ نہیں ہیں؟ کیا ایک شیعہ ایک سال اپنا یورپ کا ٹور کینسل کر دے, ایک شہید کو دے دے وہ پیسے, ایک سال اپنے بچوں کی تفریح کم کر دے, ان شہیدوں کو دے دے پیسے, ایک سال اپنا کوئی فنکشن کینسل کر دے, ان شہیدوں کو دے دے پیسے؟ فتنہ زدہ کو پتہ نہیں چلتا کہ قاتل کون ہے, حامی کون ہے, ہمدرد کون ہے, کس کا شکریہ ادا کرنا ہے. اوباما حسین کے زمانے میں بنا ہوا فتنہ, یہ بش کے زمانے کے فتنے کی تکمیل ہے, اس کا اگلا مرحلہ ہے, جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ نجات کے لیے آیا ہے. آج رہبر معظم انقلاب کی فریادیں اگر انسان سنے, وہ خطاب سنے, وہ خطبے سنے اور نہج البلاغہ پڑھے, تو احساس ہوتا ہے کہ آج کا فتنے کا زمانہ وہی ہے جو امیر المومنین کے فتنے کا زمانہ تھا, امیر المومنین کے زمانے میں فتنہ تھا. اس فتنے سے آگاہ کرنے کے لیے امیر المومنین نے اتنے خطبے دیے, مفتون نہیں جاگے. آج بھی رہبر کے خطبے مفتونوں کو بیدار کرنے کے لیے, یہ فریادیں رہبر کی گلا پھاڑ پھاڑ کے پوری دنیا اسلام کو متوجہ کر کے متوجہ کر رہے ہیں کہ ایوہ الناس, ایوہ المسلمون, ان فتنوں میں مت بہ جاؤ, بیدار رہو ان فتنوں کے اندر. تمہیں پتا ہونا چاہیے کون تمہارا نجات دہندہ ہے, خطر کہاں ہے. تتوارث الظلمۃ بالعہود اولہم قائد لآخرہم وآخرہم مقتد بأولہم, ظالم ایک کے بعد دوسرا آتا ہے, فتنوں کو وراثت میں لیتے ہیں معاہدوں کے ذریعے سے, اور پہلا امام کو ہوتا ہے, دوسرا اسی کا پیروکار ہوتا ہے. یتنافسون فی دنیا دنیت, یہ اس پست دنیا اور مفادات دنیا کے حصول کے لیے آپس میں مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں, پست دنیا اور پست اقتدار کے لیے. پاکستانی حکمران و سیاستدان, جن کے بارے میں ابھی لکھا بھی ہے, ابھی کی لکھ نے بھی لکھا ہے کہ فلاں گندا ہے, فلاں خطرناک ہے, فلاں فلاں ہے, یہ کیٹیگریز ان کی ہیں بنائی ہوئی, جبکہ یہاں آ کر دیکھیں تو سارے گندے ہیں, واقعی گندے ہیں, اور ان سے زیادہ گندی مخلوق کہیں بھی نہیں ہے. سارے مذہبی اور غیر مذہبی سب, داڑھی ہو یا نہ ہو, فرق نہیں پڑتا کہ داڑھی مونچھ دونوں نہ ہو, مونچھ ہو داڑھی نہ ہو, یا مونچھ سے بڑی داڑھی ہو یا داڑھی سے بڑی مونچھ ہو, گندگی میں سب ایک جیسے. ایک سے ایک بڑھ کر گندا, اندر سے ان کی گندگی کے راز ابھی نکل رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں آپ. دنیا نے اقتدار کے حصول کے لیے دوڑ لگائی ہوئی ہے, گندگی میں کودنے کے لیے دوڑ لگائی ہوئی ہے انہوں نے. کیا آپ کو یاد نہیں وہ مذہبی لیڈر جو بہت یا ابھی استاد بن چکا ہے, سب کو سیاست سکھا رہا ہے, دینی سیاست سکھا رہا ہے, سب شیعہ سنی اس کے شاگرد بن گئے, ابھی سیاست کا امام وہ بن گیا ہے, کامیاب سیاستدان جس کو کہا جاتا ہے پاکستان میں. متوجہ ہو گئے ہیں سب, جو ہر حکومت کے ساتھ ہوتا ہے. اس سے اب ہم نے بھی سیاست سیکھنا شروع کر دیا, اسی کے اصولوں پر چلنا شروع کر دیا. اس نے جس طرح اعتماد حاصل کر لیا ایجنسیوں کا, اس نے جس طرح جی ایچ کیو کا اعتماد حاصل کر لیا, اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد حاصل کر کے, اور ایک وفادار پاکستانی بن گیا ہے. اب ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اسی سے سیکھیں یہ چیزیں کہ کس طرح ایجنسیوں کا اعتماد حاصل کیا جاتا ہے, کس طرح ہر حکومت کی دم سے اپنی دم کیسے باندھی جاتی ہے. وہ گرا سیکھ رہے ہیں, کیونکہ گریں سکھائی جاتی ہیں, ان کے مختلف ٹیکنیکس ہیں گرا لگانے کی, ظالموں کی دم سے گرا باندھنے کی ٹیکنیک اسی کے پاس ہے. کہ ہمیں بھی بتاؤ کیسے سیکھتے ہیں. ان کا بیان تھا جب پچھلے الیکشن میں تھوڑی سی انہیں کامیابی ملی تھی معاہدہ کر کے, ایم ایم اے جب بنائی تھی, اس وقت انہوں نے مغربی سفیروں کو اکٹھا کیا اسلام آباد میں, تمام مغربی سفرا, صرف اس میں عربی سفرا نہیں تھے, صرف یورپین سفیروں کو اکٹھا کیا, امریکہ بھی اس میں تھا, کینیڈین بھی. اور اس نے اٹھ کر وہاں پر امریکی سفیر سے کہا کہ آپ نے ابھی تک داڑھی منڈوں کو آزما لیا ہے, ایک دفعہ داڑھی والوں کو بھی آزمائیں. اس سے زیادہ گند اور تصور کیا جا سکتا ہے کہ داڑھی منڈوں کو آزما لیا ہے, ابھی داڑھی والوں کو ایک دفعہ آزما کے دیکھیے. داڑھی والے جو آزمودرا آزمودن خطا است, فارسی کا مقولہ ہے کہ آزمودرا آزمودن خطا است, جس کو آزمایا جا چکا ہو اس کو پھر آزمانا غلطی ہے, اور وہ شیطان اتنا غلطیاں نہیں کرتا. اس قدر انسان پست ہو جائے کہ اقتدار کا بھیک مانگے, ہر قیمت پر اقتدار جو کرنا چاہتے ہیں, اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, اس کے لیے اپنا لیڈر مروانا ہو تو بھی مروا دیتے ہیں, اس کے لیے معاہدہ کرنا ہو تو کر دیتے ہیں, اس کے لیے ہر گند کرنے کے لیے تیار ہیں. ان لوگوں سے ہم جا کر تشیع کے تحفظ کے لیے بھیک مانگیں, اتنے گندے لوگوں سے. سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا میں جو راستہ دکھایا فتنوں سے مقابلہ کرنے کا, کہ اگر حکمت علی سے مفتون بیدار نہیں ہوتا تو کربلا ان کو بیدار کرنے کے لیے ہے. سید الشہداء نے فرمایا وَأَنَّهُ لَا أُوتِيَ الدَّنِيَّةَ بِنَفْسِ مِن نَفْسِ أَبَدًا, میں ہرگز اپنے نفس کو پستی میں نہیں ڈال سکتا, میں جان دے سکتا ہوں, میں شہید ہو سکتا ہوں, میں قتل ہو سکتا ہوں, میں اپنی اولاد کو قربان کر سکتا ہوں, لیکن میں پستی کا شکار نہیں ہو سکتا, میں گراوٹ میں نہیں جا سکتا. وَأَنَّهُ لَا أُوتِيَ دَنِيَّةَ مِن نَفْسِ أَبَدًا, ہرگز اپنے نفس کو پستی میں نہیں ڈال سکتا. عزیزان یہ امیر المومنین کے خطبے ہمیں بچانے کے لیے تھے، ہماری مشکلات حل کرنے کے لیے ہیں. یتنافسون فی دنیا دنیت و یتکالبون علی جیفت مریحا، یہ سڑے ہوئے مردار پر جو ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ وارث فتنوں کے وارث، بدبودار مردار جس کے اندر کیڑے پڑ گئے ہوں، یہ اس دنیا کے لیے، چونکہ دنیا جیفا ہے، دنیا اور اقتدار دنیاوی، چند روزہ اقتدار و حکومت مردار کی طرح ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں جیفا مریحا، جیفا مریحا یعنی بدبودار، وہ مردار، وہ جانور جو مر گیا ہو اور موت کی وجہ سے پھٹ گیا ہو جسم، اس کا کیڑے پڑ گئے ہوں، مکھیاں پڑ گئی ہیں اس کے اندر، اس کو کھانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے رہے ہیں. اتنے بدبودار کو گدھ بھی نہیں کھاتا، گدھ کا بھی ذائقہ کچھ بہتر ہے ان سے. اس قدر بدبودار کو کھانے کے لیے دوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے، یہ فتنہ باز اور فتنے کے وارث. یتکالبون علی جیفت مریحا وعن قلیل یتبرع الطابع من المطبوع والقائد من المقود فیتزایلون بالبغضاء. اس توجہ فرمائیں، یہ نقطے میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ خطبے پڑھے غور کریں تو نہیں لگتا یہ 1400 سال پہلے کے خطبے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ 14 گھنٹے پہلے کا خطبہ ہے، 14 دن پہلے کا خطبہ ہے. نہیں لگتا کہ یہ اس زمانے کے کوفہ کا خطبہ ہے، بلکہ یہ لگتا ہے کہ یہ اس سرزمین کے لیے یہ خطبہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ لاش خور جو اس مردار اور بدبودار مردار کو کھانے کے لیے ایک دوسرے کو عبور کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ لگایا ہوا ہے انہوں نے کہ کون اقتدار میں آئے، ان قریب ان میں سے ابھی کچھ پیروکار ہیں اور کچھ پیشوا بنے ہوئے ہیں، کچھ لیڈر ہیں، کچھ ان لیڈروں کے پیچھے چلنے والے ہیں، لیکن اس مردار کی طرف دوڑ میں ان قریب پیروکار اپنے لیڈروں سے آگے نکل جائیں گے اور ان سے اظہار بیزاری اور لا تعلقی کریں گے. کیا نہیں لگتا آپ کو، کل تک مشرف کے پیروکار، مشرف لیڈر بنا ہوا تھا بہت بڑا، اور جتنے اس کے ساتھ جنہوں نے دم باندھی ہوئی تھی، آج سب اس سے اظہار بیزاری کر رہے ہیں، دوری کا اظہار کر رہے ہیں. جس نے جس ظالم سے اپنے آپ کو منسلک کیا ہوا تھا، اس ظالم سے اظہار بیزاری کر رہا ہے. پیروکار اپنے پیشروں و رہنماؤں سے اظہار بیزاری کریں گے اور ایک دوسرے کو دشمنی کے ساتھ، ایک دوسرے سے دشمنی کے ساتھ علیحدگی اختیار کریں گے، ایڈوانس بلاک بنانا شروع کریں گے، فارورڈ بلاک بنانا شروع کریں گے، ظالم ظالموں سے الگ ہونا شروع کریں گے. کیوں؟ تاکہ یہ جیفا، یہ مردار ان کے حصے میں آئے. پوری پارٹی اگر کھائے، مردار تھوڑا ہے یہ زیادہ ہیں، مردار چھوٹا ہے یہ زیادہ ہیں، کم پڑ جائے گا. لہذا یہ چاہتے ہیں کہ پورا مردار فقط ان کے قبضے میں آئے. اس قبضے میں رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، گروپ بناتے ہیں، الگ الگ گروپ بناتے ہیں، بلاک بناتے ہیں. اور سامنے ہونے پر ایک دوسرے کو لعنت کریں گے، یہ مردار خار، فتنہ باز، فتنوں کے وارث، جب بھی ایک دوسرے کا سامنا کریں گے ایک دوسرے کو لعنت کریں گے. آج یہ عبیداللہ، آج کے زمانے کا عبیداللہ جو دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے، جس سے شیعہ جا کر تحفظ کی میٹنگ کرتے ہیں، دونوں گروپوں کے جب بھی آمنے سامنے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو لعنت کرتے ہیں. کیوں لعنت کرتے ہیں؟ کہ زیادہ مردار وہ کھا گیا. وہ کہتے ہیں زیادہ مردار یہ کھا گیا. اس دور کے بعد ایک ایسا فتنہ آئے گا جو امن و سلامتی کو تہ و بالا کرنے والا اور تباہی مچانے والا اور خالق خدا پر سختی کے ساتھ حملہ ور ہوگا. جب یہ حالات آ جائیں, فتنہ گر مردار کی طرح دنیا کھانے میں لگ جائیں, اس وقت وہ یتلعنون عند اللقاء ثم یاتی بعد ذلك, اسی زمانے میں اس کے بعد ذالک طالع الفتنہ, ایک فتنہ طلوع کرے گا, ایک فتنہ نکلے گا. الرجوف والقاسمۃ الرحوف, ایک فتنہ تباہ کن اور ویرانگر فتنہ جو تہ بالا کر دینے والا, ایسا فتنہ آئے گا جو سلامتی کو, امن و امان کو ختم کر دے گا, امنیت زمین سے چھین لے گا, کوئی محفوظ نہیں رہے گا. امیر المومنین کا خطبہ عرض کر رہا ہوں عزیزان ایمان, میڈیا پہ بیٹھتے ہیں آپ, ایک کنفیوز آ کے بٹھا لیتے ہیں, کنفیوز اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے, دونوں مل کر کنفیوژن پھیلاتے ہیں, ہم تن گوش ہو جاتے ہیں کہ یہ کنفیوز کیا کہتا ہے, یہ کنفیوز کیا کہتا ہے. پھر جب ہم خود بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد موبائل پہ فون کرتے ہیں اپنے دوست کو کہ آپ بھی یہ چینل آن کرو, دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, اس کے اندر بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد دونوں ملتے ہیں, پھر ان دونوں کنفیوژنوں پر تبصب و تبصرہ کرتے ہیں, پھر اپنے دفتر میں, آفس میں اور گھر میں مزید کنفیوژن پھیلاتے ہیں, پھر ہمارے اندر سیاسی بصیرت آ جاتی ہے. پھر سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم اتنے بڑے تبصرہ نگار ہو گئے ہیں کہ برجنسکی ہمارا شاگرد ہونا چاہیے تھا. اگر بصیرت پیدا کرنی ہے, بصیرت کا منبع نہج البلاغہ ہے. کس طرح کھول کھول کے ایک ایک لفظ کر کے لکھا ہوا ہے, صرف مطالعہ کرو اس کا, اردو میں ہی مطالعہ کر لو اس کا. بصیرت کا منبع نہج البلاغہ ہے. فرمایا کہ اس کے بعد ایک فتنہ آئے گا, ایسا فتنہ جو امن و امان و امن و سلامتی کو زمین سے اٹھا لے گا, امنیت ختم ہو جائے گی, کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی, نہ جان محفوظ, نہ ناماز ناموس محفوظ, نہ ایمان محفوظ, نہ مقدسات محفوظ, نہ جلوس محفوظ, نہ جلسے محفوظ, نہ فوج محفوظ, نہ پولیس محفوظ, نہ امام بارگاہ محفوظ, نہ مزار محفوظ, نہ مسجد محفوظ, نہ شیعہ محفوظ, نہ بریلوی محفوظ, نہ دیوبندی محفوظ, کوئی بھی محفوظ نہیں. ایک ایسا فتنہ اٹھے گا, امن و سلامتی کو تہ و بالا کر دے گا اور تباہی مچانے والا ایسا فتنہ جو فقط ویرانی اور تباہی لے کر آئے گا, اور خالق خدا پر سختی کے ساتھ حملہ ور ہوگا. مخلوق خدا پر اتنی شدت سے نازل ہوگا. اس وقت کیا ہوگا, تو بہت سے دل ٹھہراؤ کے بعد ڈاواڈول اور بہت سے لوگ ایمان کی سلامتی کے بعد گمراہ ہو جائیں گے. یہ فتنہ بڑے بڑوں کے پتے پانی کر دے گا, بڑے بڑوں کو ڈاواڈول کر دے گا, بڑے بڑے نظر ثانی شروع کر دیں گے اپنے راہوں میں, بڑے بڑے نظر ثانی شروع کریں گے, بڑے بڑے پھر اس وقت دانا بننے کی کوشش کریں گے. اور راہ نجات کیا ہے, راہ نجات یا ملک چھوڑ جاؤ, یا مذہب چھوڑ جاؤ, یا انقلاب چھوڑ جاؤ, یہ راستے چھوڑ جاؤ, یہ آج کے زمانے کے نعرے نہیں ہیں. آج اگر امام خمینی کی بات کرو گے تو پھر نظروں میں آ جاؤ گے. فتنے سے بچنے کے لیے جماعت کے ہمرنگ ہو جاؤ, ڈاواڈول ہو جائیں گے, بہت سارے ڈاواڈول ہو جائیں گے, اور بہت سارے ایمان کی سلامتی کے بعد گمراہ ہو جائیں گے. فوج جوک ایمان سے نکلتے جائیں گے. جس طرح نصرت خدا آنے سے لوگ فوج دین میں آئیں گے, فتنہ آنے سے فوج دین سے نکلنا شروع ہو جائے. فتنہ نام ہی اسی چیز کا ہے. فتزیغ قلوب بعد استقامت و تزل رجال بعد سلامت و تختلف الاحواء عند ہجومها و تلبس الاراء عند نجومها. فتنے تباہ کن فتنے ہوں گے, ان فتنوں میں کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, چونکہ سب مفتون ہو جائیں گے, سب فتنہ زدہ ہو جائیں گے, فتنے اتنے ان کے اندر گڑ جائیں گے, اس طرح بوچھاڑ ہوگی, بمبارمنٹ ہوگی. میں نے اشارہ کیا تھا نا کہ یہ راز فاش نہیں ہوئے, ذہنوں کے اوپر بمبارمنٹ ہوئی ہے. جس طرح جہازوں سے بم پھینکے گئے مختلف سرزمینوں پر, اس سے اتنی تباہی نہیں پھیلی جتنا اس بوچھاڑ سے, اس بمبارمنٹ سے ہوا ہے اور ہوگا. یہ فتنے آگے بڑھیں گے, یہ آغاز ہے, ایک نئے مرحلے کا آغاز ہے. وہی بچ جائیں گے جو بابصیرت ہیں, وہی بچ جائیں گے جو آگاہ ہوں گے, وہی بچ جائیں گے جو بیدار ہیں, وہی بچ جائیں گے جو اس فریب میں نہیں آئیں گے, اس دھوکے میں نہیں آئیں گے. امیر المومنین نے فتنوں کے زمانے میں رہ کر فتنوں کے نقصانات کو دیکھا ہوا تھا, خطروں کو دیکھا ہوا تھا, اور مفتون لوگوں کی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا. امیر المومنین نہیں چاہتے تھے کہ قیامت تک آنے والے حق پرست مفتون رہیں, ان کو فتنوں سے باہر نکالیں. ایران میں اس انتخابات کے بعد جس فتنے کا آغاز ہوا, رہبر معظم کی بصیرت نے لوگوں کو آگاہ کیا, ورنہ یہ سب سے زیادہ ویرانگر فتنہ تھا جو انتخابات کے بعد شروع ہوا. یعنی 31 سالہ تجربہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے بروئے کار لایا, اور اس تجربے سے فائدہ اٹھا کر آخری جلغار انقلاب پہ کی, لیکن ایک علوی رہبر کی بصیرت نے سب کچھ بچا لیا. آفرین ہو ان بسیجیوں کو جنہوں نے, رہبر نے جب بیدار کیا وہ بیدار ہو گئے, آگاہ ہو گئے, بڑے بڑے اس میں پھسل گئے, بڑے بڑے نام جن کو انقلاب کا رکن کہا جاتا تھا, انقلاب کا ستون کہا جاتا تھا, وہ بھی پھسل گئے اس فتنے. اور آج لبنان بھی فتنوں سے محفوظ ہے. کیوں؟ کہ لبنان کے اندر ایک طبقہ, ایک قوم موجود ہے جو بیدار رہبر کی پیروکار ہے. عزیزان, پاکستانی ہونے کی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے رہبر کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے. لبنان کے ساتھ وفاداری رہبر کی اتباع کرتے ہوئے بھی انسان ثابت کر سکتا ہے. لبنان بچانے کے لیے, لبنان کے لیے فداکاری کرنے کے لیے, اور ببان میں دوہل دینا کہ لبنان بچایا ہے ولی فقی کی اتباع کر کے. ولی فقی ایران کا ولی فقی نہیں ہے, پریزیڈنٹ ایران کا پریزیڈنٹ ہے, وزیر خارجہ ایران کا وزیر خارجہ ہے, وزیر داخلہ ایران کا وزیر داخلہ ہے, حکومت ایران کی حکومت ہے, منسٹری ایران کی منسٹری ہے, سب کچھ ایران کا ہے, لیکن انقلاب اسلام کا ہے. نظام ولایت اسلام کا ہے. جس طرح ایران کے اندر بہت ساری چیزیں وہاں پر پارک ہیں ایران کے ہیں, لیکن امام رضا ایران کے نہیں ہیں, حضرت معصومہ ایران کی نہیں ہیں. کیا آپ پاکستان کی وفاداری کے لیے امام رضا کو چھوڑ دو گے جو امام رضا ایران کے اندر ہیں؟ امام رضا علیہ السلام کو تو نہیں چھوڑ سکتے ہم. کیا آج سعودی عرب کے اندر اگر وہابی نظام برسر اقتدار ہے تو آپ بقی کو چھوڑ دو گے, روزہ رسول کو چھوڑ دو گے, کعبہ کو چھوڑ دو گے؟ کہ اگر تم کعبہ چلے گئے تو اس کا مطلب یہ کہ تم وہابی ہو گئے؟ پاکستانیت کا ثبوت دینے کے لیے اگر ہم آئیں, وہی رہبر جو آج علوی بصیرت دنیا کو دے رہا ہے اور لبنان کو بھی دی اور لبنانیوں کو بھی دی, لبنانیوں نے رہبر سے بصیرت حاصل کر کے ایران نہیں بچایا, لبنان بچایا ہے, لبنان بچایا ہے, لبنان کے اوپر فدا ہوئے ہیں, لبنان کے لیے جان دے رہے ہیں, لبنان سے اسرائیل کو نکالا ہے, لبنان سے پیروان رہبری نے. پاکستان میں کس طرح کا قانون ہے کہ ہم وفاداری ثابت کرنے کے لیے سب دین سے دستبردار ہو جائیں؟ ہم
ہم رہبر سے دستبردار ہو جائیں، ہم انقلاب سے دستبردار ہو جائیں، ہم امام سے دستبردار ہو جائیں، یہ فتنوں کا رخ ہے. فتنے اس طرح انقلاب کو، رہبری کو، نظام کو تنہا کر کے پہلے اہل سنت کو کاٹا، پھر شیعہ کو دور کیا، پھر انقلابیوں کو دور کیا. تیسرا مرحلہ فتنے کا یہ ہے. پہلے مرحلے میں کہا یہ انقلاب شیعہ انقلاب ہے، سنیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، سنی اس فتنے میں آ گئے، ورنہ پاکستان میں سب سے پہلے سنیوں نے حمایت کی تھی. پھر اس کے بعد کہا یہ ایرانی انقلاب ہے، شیعہ کو دور کر دیا، اور آج انقلابی زد پر ہے، انقلابی کو ہدف بنایا، انقلابی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے آج بھی پیروی کا دعویٰ کیا، وہ نعرہ لگایا، تو تیری پاکستانیت خطرے میں پڑ جائے گی. آج پاکستان کی نجات بیداری کے اندر ہے. رہبر پوری دنیا، پوری امت مسلمہ کی بیداری، ہر ملک کی بیداری. آیا کوئی پاکستانی رہبر ایسا ہے، پاکستانی لیڈر ایسا ہے جو سیلاب زدوں کے لیے اتنا غمزدہ ہوا ہو جتنا ولی فقیہ غمزدہ ہوئے ہیں؟ وہ جنہوں نے سیلاب سے آئی ہوئی مدد خود ہڑپ کر لی، خود کھا لی، وہ جنہوں نے سیلاب کے ریلے اپنی زمینیں بچانے کے لیے غریبوں کی طرف موڑ دیے، ان کو ہم ثابت کریں. سب سے زیادہ اس وقت حامی سرزمین، پوری اسلامی دنیا کا حامی، ہر سرزمین کا حامی، ہر سرزمین کے استقلال کا حامی خدا شاہد ہے. یہ میں پورے وثوق سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج پاکستان کی سلامتی کو خطرہ پہنچتا ہے، پاکستانیوں سے پہلے رہبر کا حکم آئے گا پاکستان کا دفاع کرو.
لبیک خامنائی،
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 حج کے پیغام میں رہبر معظم نے کشمیریوں کے لیے دعا کی، کشمیریوں کے لیے دعا کی، فلسطینیوں کے لیے دعا کی. ہندوستان نے رابطہ کاٹ لیا ایران سے اپنا کہ کشمیریوں کے لیے دعا کیوں کی. رہبر نے فرمایا کہ خدا کشمیر اور فلسطین کو صہیونیوں سے آزادی عطا فرمائی، اور حاجیوں سے کہا تم بھی دعا کرو. ہندوستان نے احتجاج کیا کہ یہ ہمارے امور میں مداخلت ہے. عزیزان، رہبر ایک فقیہ ہے، مجتہد ہے، ایک کمپرسٹ ایرانی رہبر نہیں ہے. ایران کے اندر ہیں کمپرسٹ لوگ بھی ہیں، حکومت میں بھی ہیں، حکومت سے باہر بھی موجود ہیں، لیکن نہ امام کمپرسٹ ہے نہ رہبر کمپرسٹ ہیں. رہبر کو جتنی ہمدردی ایرانیوں سے ہے، اتنی ہمدردی لبنانیوں سے ہے، اتنی ہمدردی عراقیوں سے ہے، اتنی ہمدردی پاکستانیوں سے ہے، اتنی ہمدردی کشمیریوں سے ہے، چونکہ اسلام کا رہبر ہے، ایران کا رہبر نہیں ہے. وہ رہبر کیا اپنے پیروکاروں کو پاکستان کے اندر
یہ کہیں گے کہ آپ پاکستان کے وفادار نہ رہو، یہ تو اسلام نہیں ہے، اسلام سے انسان نکل جاتا ہے۔ ہر سرزمین کے اوپر رہنے والوں پر سب سے پہلا حق اس سرزمین کا دفاع ہے، ہم پر سب سے پہلا حق ایران کا دفاع کرنا نہیں، پاکستان کا دفاع کرنا ہے۔ پاکستان کا حق ہے ہمارے اوپر، ہم پاکستان کا کھا کے پلے ہیں، ہم پاکستان کا کھا کے بڑے ہوئے ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستانی ہونے کا ثبوت ان لاش خوروں کو نہ دیں جو خود پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، پاکستان کو نوچ رہے ہیں۔ پاکستانی ہونے کا ثبوت پاکستان کو دیں، پاکستانی ہونے کا ثبوت خدا کو دیں، پاکستانی ہونے کا ثبوت اپنی ضمیر کو دیں۔ اور پاکستانی ہونے کا، وفادار پاکستانی ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جو بھی پاکستان کی حمایت میں آج بولے اس کی آواز پہ لبیک کہو۔
محبت کا پیکر اخوت کا داعی،
علی خامنہ آئی، علی خامنہ آئی،
امریکہ مخالف بہادر سپاہی،
علی خامنہ آئی، علی خامنہ آئی،
مردہ باد، مردہ باد،
امریکہ مردہ باد،
مردہ باد، مردہ باد،
امریکہ مردہ باد۔
بیداری فتنوں کو ناکام کرنے کی بڑی شرط ہے اور بنیادی قدم ہے۔ اس بیداری کے لیے امیر المومنین نے خطبہ بیان فرمائے، اسی بیداری کے لیے آج رہبر معظم پوری دنیا اسلام کو و امت مسلمہ کو دعوت بیداری و بصیرت دے رہے ہیں۔ بصیرت، بصیرت، بصیرت۔ اگر کوئی ان خطبوں سے نہ جاگے پھر کربلا سے جاگ پڑتا ہے۔ کوفہ علی کے خطبوں سے بیدار نہیں ہوا، یہ سارے خطبے کوفہ کے اندر حضرت نے بیان فرمائے۔ خطبوں کا انداز بدلنا پڑتا ہے۔ جب علی کے خطبوں سے قوم نہ جاگے پھر زینب کے خطبوں سے جاگ پڑتی ہے، بنت علی کے خطبے اس قوم کو جگا دیتے ہیں۔ اگر پاکستان علی کے خطبوں سے نہ جاگا تو پھر بنت علی کے خطبے یہاں ہوں گے، لیکن بنت علی کے خطبے کربلا کے بعد ہوتے ہیں۔ بنت علی نے یہ خطبے اسی کوفہ کے اندر دیے جو کوفہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے سن رکھا تھا کربلا میں سے جو شہداء پیاسے ہیں نہیں آئے، بلکہ کوفہ سے فوج فوج، کبھی 2000 کا دستہ آتا، کبھی 3000 کا دستہ آتا، کبھی 5000 کا دستہ آتا۔ کربلا میں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے کوفہ سے آ کر، کس لیے آئے؟ تاکہ حسین پانی نہ پی سکے، فرات پہ قبضہ کر لیا، پانی جانے نہیں دے رہے تھے۔ وہی کوفی بے وفا جب بنت علی نے کوفے کے اندر خطبے دیے، انہیں جھنجھوڑا، الا یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو، اے غدارو، اے مکارو، اے غافلو، تمہیں معلوم ہے کس کو مارا ہے تم نے؟ تمہیں معلوم ہے یہ کس کا خاندان بازار میں آیا ہوا ہے؟ اسی کوفہ سے، انہی کوفیوں سے، تماشائیوں سے 4000 توابین کا لشکر تیار ہوا۔ 4000 کا لشکر تیار ہو کر آیا، شامی فوج سے ٹکرا کے سب مارا گیا، ایک بھی نہیں بچا ان میں سے، سب مارے گئے۔ یہی کوفی، یہی توابین جو کربلا نہیں آئے، بعد میں 4000 مل کر مارے گئے لیکن کربلا نہیں آئے۔ اے کاش 400 کربلا آ جاتے، وقت پر آ جاتے، وقت پہ 4 بھی آ جاتے، بڑا اثر پڑتا۔ بے وقت 4000 آ گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بنت علی نے جب بازار میں خطبے دیے، عزیزان پہلے بازار کو تیار کیا گیا تھا۔ روایات میں ہے کہ جب قافلہ اسرا
کوفہ کی طرف بڑھ رہا تھا، کوفہ سے پہلے ایک مقام پہ روک دیا گیا، وہی مقام جو آج زائرین جاتے ہیں، مسجد راس حسین کے نام سے معروف ہے، اسی مقام پر قافلہ کو روک دیا گیا، اس راہ کے قافلہ کو. بچوں نے یہ سمجھا، بیویوں نے یہ سمجھا، ہم تھک گئے ہیں، تھکاوٹ اتارنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، پانی پینے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے ہمیں روکا گیا. اعلان ہوا، سید ساجدین سے کہا گیا، سجاد اپنی بہنوں اور پھوپھیوں سے کہو دوبارہ محملوں پہ سوار ہو جائیں. جو ہی سوار ہونے کا نام آیا، سید سجاد کے چہرے کی رنگت بدلتی گئی. جناب زینب سلام اللہ علیہا مسلسل اپنے مظلوم بیٹے کے چہرے پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ کیا ماجرا ہوا. یہ حالت، یہ رنگت تو سجاد کی کربلا میں بھی نہیں تھی، جہاں سجاد بیمار تھے، اور ہر آن ایک شہادت کی خبر بھی پہنچ رہی تھی، جو حالت سید ساجدین کی اس مقام پہ ہو رہی تھی. سید ساجدین سے کہا گیا بیویوں کو سوار کریں. سید ساجدین آگے بڑھتے، ہر بیوی کے سامنے اپنا جھکا ہوا کندھا رکھتے، بیوی سید ساجدین کے کندھے کا سہارا لے کر بغیر پالان کے اونٹوں کی پشت پہ سوار ہو جاتی. ایک ایک بیوی کو سوار کرتے، روتے بھی جاتے، چہرے کی رنگت بدلتی بھی جاتی، حالت بدلتی جاتی، کہ ایک وقت جب آخری بیوی کو سوار کرنے کا وقت آیا، جب بنت علی کے سواری کا وقت آیا، سید ساجدین آگے بڑھے، اپنی پھوپھی کے چہرے کی طرف دیکھا، پھوپھی نے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا سوار ہونے کے لیے، سید ساجدین کی فریاد نکل گئی، ایک درد بھری چیخ سید ساجدین کی سن کر جناب زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہو گئی، پوچھنے لگی بیٹا سجاد کیا ہوا، اس مقام پہ اتنی دکھیا چیخ، میرے بیٹے اتنی دکھیا فریاد، اتنی دکھ بھری فریاد، یہ تو میں نے کربلا میں بھی نہیں سنی تھی، اس طرح کی فریاد تو اس وقت بھی نہیں کی جب آپ کو اپنے بابا کی شہادت کی خبر ملی، اس طرح کا فریاد تو آپ نے اس وقت بھی نہیں کی کہ جب آپ کو بھائی علی اکبر کی شہادت کی خبر ملی، اس طرح کی فریاد تو اس وقت بھی نہیں کی جب علی اصغر کی شہادت کی خبر ملی، میرے بیٹے اس وقت کیا ہو گیا. سید ساجدین کیا فرماتے ہیں، روتے ہوئے کبھی راستے کو دیکھتے ہیں، کبھی پھوپھی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور روتے ہوئے فرماتے ہیں، پھوپھی ہما، ان لعینوں نے ہمیں اس مقام پر آرام کرنے کے لیے نہیں ٹھہرایا تھا، ہمیں یہاں پر اس لیے روکا گیا تاکہ بازار سجا لیں، انہوں نے بازار سجائے، انہوں نے لوگوں کو بلایا کہ باغی آ رہے ہیں، بازاروں کو تیار کیا گیا باغیوں کو باغیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے، نامحرموں کو بلایا گیا. میری پھوپھی اب جس جگہ جانے کے لیے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں اس کو بازار کہتے ہیں. میری پھوپھی ابھی بازار جانا ہے، ابھی میری بہنیں بازار سے گزریں گی، میری پھوپھیاں بازار سے گزریں گی، سجاد اپنی آنکھوں سے سر برہنہ بیویوں کا گزر دیکھے گا. جب تماشائی دیکھ رہے ہوں گے، سر برہنہ پھوپھیاں گزر رہی ہوں گی، پھوپھی نے کیا کہا، بیٹا بازار کی منزل میرے لیے چھوڑ دو، بازار جانے زینب جانے. جب بازار آ گیا، علی کی بیٹی نے تماشائیوں کو دیکھا، ایک دفعہ فریاد کر کے فرماتی ہے، اللہ یا اہل کوفہ، اے کوفہ والوں سنو، علی کی بیٹی کے خطبے سنو، ایک دن علی کے خطبے سنے تھے، آج علی کی بیٹی کے خطبے سنو. خطبہ شروع ہوتا ہے، لوگ سناٹا چھا جاتا ہے لوگوں میں، ایک نابینا خطبہ سن کر کہتا ہے، لوگوں یہ کون سا زمانہ آ گیا کہ آواز تو نسوانی لگتی ہے، خطبہ میرے مولا کا لگتا ہے. آیا کوئی علی کا بیٹا آ گیا،
علی کا بیٹا آ گیا, کہنے لگے نہیں نابینا, یہ علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے. کہنے لگا سبحان اللہ, کہ بعد جب کوئی حاکم جاتا ہے اس کے بعد بیٹا حکومت میں بیٹھتا ہے, کیا علی کی وارث علی کی بیٹی بن گئی, کیا علی کی بیٹی تخت پہ بیٹھ گئی. کہنے لگے نہ نابینا, علی کی بیٹی تخت پہ نہیں بیٹھی, بلکہ تجھے معلوم نہیں جس عالم میں علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے. کہنے لگا اے کاش میری آنکھیں ہوتی, میں بھی مولا کی بیٹی کو دیکھتا. کہنے والے نے کہا جا کر اللہ کا شکر کر کہ تیری آنکھیں نہیں ہے, تو وہ منظر نہیں دیکھ رہا جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے. کہنے لگا جلدی بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو. کہنے لگے ہم دیکھ رہے ہیں علی کی بیٹی کے سر پہ ردا نہیں ہے, ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, پیاس سے لب خشک ہے, سروں میں خاک پڑی ہوئی ہے. اولے علی اوزاروں میں
ماتم حسین